بڑے بڑے واقعات شریعت پر عوام کیسے ہوئی، اسلام کا غلبہ آن کب اور کیسے ہوا، اور بتوں کو توڑ کر اسلام کا پرچم موقع میں کیسے لگایا، یہ ہے ہمارا کا واقعہ۔ اور آپ ان شاء اللہ اس واقعہ کا ہم آغاز کریں گے، اور قرآن پاک کی زبان سے اس کا آغاز کریں گے، اور قرآن پاک ہی کی روشنی میں اس کی تفصیلات ہر تجربے تک ان شاء اللہ بیان ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھ کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، فتح مکہ، مکے کا فتح کرنا کیسے ہوا، کیا تلوار سے مکہ فتح ہوا، یا روب سے فتح ہوا، یا کافی میں جو مکان ہوئی ہے وہ پہلے کس نے دی، کافی کی چھت پر کون چڑھا، حضور علیہ السلام کتنا بڑا لشکر لے کر مکے میں آئے تھے، اور بغیر جان کے اللہ نے فتح عطا فرمائی، جان کی باقاعدہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ غزوہ فتح مکہ جسے فتح آدم کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، آخر امام نے ابن کثیر نے کہا کہ اسلام کی پوری تاریخ میں فتح مکہ سے زیادہ شاندار سین کوئی نہیں دیکھا گیا۔ جنگ مرتبے کے اعتبار سے جنگ بدر سب سے بڑی، فوج کے اعتبار سے جنگ تبوک سب سے بڑی ہے، اور شام شوکر کے اعتبار سے فتح مکہ سب سے بڑا۔
سے چلے تھے، بول رہے ہو کس ارادے؟
ستر میل کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے جیرانہ. کیا نام ہے؟
جیرانہ.
اس جیرانہ کے مقام پر 1450 صحابہ نے احرام باندھا. میں قربان جاؤں صحابہ کے پاؤں کی خاک پر کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ احرام باندھا. پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھی، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی، پیغمبر کے ساتھ سفر کیا. وہ قافلہ کیسا اچھا ہوگا جس قافلے کا امیر کارواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر وہ بھی انوکھا تھا جس کا واقعہ میں نے رمضان میں بیان کیا، جو جنگ بدر کا لشکر تھا جس کو اپنی جنبری نے کہا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج اللہ کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، ارادہ تھا کہ اس لشکر میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. عثمان. اب دیکھیں کیا ہوا, جب عثمان غنی وہاں گرفتار ہو گئے تو یہاں خبر مشہور ہو گئی. یہ خبر غلط تھی, کہو یہ خبر اور مشہور ہو گئی غلط خبر. کیا کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے, حالانکہ شہید خبر مشہور ہو گئی کہ شہید ہو گئے. اب اگر غیر کا نبی کو ہوتا تو پیغمبر پہلے کہہ دیتے یار نہیں شہید ہوئے, یہ غلط کہہ رہا. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کیا, کیونکہ غیر کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا. حضور نے اعلان کیا کہ لوگوں, جو جو آدمی تم میں سے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے آئے, میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں واپس جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں عثمان غنی کی قیمت, اس کو کہتے ہیں عثمان غنی کی قیمت. کیا قیمت ہے کہ حضور عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے, اور بدلہ لیتا ہوا تو آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے, رسول اللہ شہید بھی ہو سکتے ہیں. ابو بکر نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا, عمر نے کہا میں بھی بدلہ لوں گا, علی نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا. عثمان اتنا قیمتی ہے کہ اس عثمان کے لیے نبی بھی شہید ہونے کو تیار ہے, عثمان علی بھی شہید ہونے کو تیار ہے, فاروق بھی شہید ہونے کو تیار ہے, صدیق اکبر اصحاب صحابہ شہید ہونے کو تیار ہے. پیغمبر نے جو بات بنایا کہ لوگوں آؤ, جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. تو 1450 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر گئے, کتنے صحابہ 1450 صحابہ. دیکھو اس نبی کے ہاتھ پر کتنے ہاتھ آئے, 1450. اور 1450 ہاتھ جب نبی کے ہاتھ پر آئے تو اللہ نے قرآن میں وہی اتار دی, ید اللہ ہوگا نہیں دی, کہ نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر صحابہ کا ہاتھ, اور اوپر اللہ کا ہاتھ. اور اوپر کس کا ہاتھ ہے, اب دیکھو اوپر ہو اللہ کا ہاتھ, نیچے ہو نبی کا ہاتھ, درمیان میں ہو صحابہ کا ہاتھ. تو کوئی ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھوں سے صحابہ کا خلاف کرتا ہے؟ ایک بچہ بازار میں جائے اور آپ انگلی پکڑ کر جائیں, اور بچہ رش جتنا مرضی ہو آپ کے ہاتھ سے انگلی بچے کی کوئی نہیں ہٹا سکتا, اور واپس رش کے باوجود بچہ گھر آ جائے گا, کیونکہ انگلی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کا ہاتھ اتنا وزنی ہے کہ بچہ آپ سے نہیں چھڑا سکتا, اور اللہ کا ہاتھ اتنا نرم ہے کہ 1450 ہاتھوں پہ اللہ نے ہاتھ ڈالا, اور اللہ کو صحابہ چھوڑ کر چلے گئے, اور وہ ہاتھ فڑا سکتا ہے؟ کوئی ہاتھ فڑا سکتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں 1450 صحابہ کا ہاتھ, اور اللہ کے ہاتھ میں 1450 صحابہ کا ہاتھ؟ اور میرے بھائیوں جب وہ بیعت کر رہے تھے تو قرآن کی آیت اتری, لقد رضی اللہ اس درخت کے نیچے جن 1450 آدمیوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, عرش کے خدا ان سے راضی ہوگی. حالانکہ عثمان غنی تو ابھی زندہ تھے, عثمان غنی تو ابھی, لیکن صرف عثمان کی محبت نے جس نے بیعت نبی کے ہاتھ پہ دی ان پر جنت واجب ہو گئی. حالانکہ بدلہ تو لینا تو نہیں تھا, اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی بیعت ہو رہی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنازے میں حضور تشریف لے گئے, جنازہ آگے رکھا ہے, حضور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے تھے. حضور نے پوچھا کس کا جنازہ, تو بتایا گیا فلاں آدمی کا. حضور پیچھے ہٹ گئے, فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھا, میں جنازہ. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے رحمت اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا؟ حضور نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان, میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کہ اس کے دل میں عثمان غنی کا ہو, جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھا, نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھا. آج عثمان کی محبت اور عظمت کا کیا ٹھکانا ہے کہ ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے لیکن نبی بدلہ لینے کے لیے تیار, اور 200 صحابہ, 200 یہ علیحدہ عثمان غنی کے باپ میں ان کے فضائل کا ذکر ان کے بعد انشاءاللہ ہوگا, تو اس میں تفصیل بیان کروں گا. میں آپ کو فتح مکہ کی ایک آغاز بتانا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ ہوا کیسے. تو اس کے بعد عثمان غنی کا پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے, تو بعد میں پھر مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ وفود چنے گئے, ابو سفیان کی طرف سے 2 آدمی مذاکرات کے لیے چنے گئے, رسول اللہ کی طرف سے 2 مذاکرات کے لیے چنے گئے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں گروپ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ عمرہ کرنا شکے دس تھے، شکے کتنی تھی؟ سیرت کی ساری کتابوں میں اس معاہدے کے شکے موجود ہیں، لیکن اس معاہدے میں ایک شک تھی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو فتح مکہ کا پتہ چلے کہ فتح مکہ ہوا تھا. اس معاہدے میں ایک شک یہ تھی کہ مکے کے جتنے بھی قبائل ہیں مکے کے، وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں اور جس کو اپنا حریف اور پارٹی بنانا چاہتے بنا سکتے ہیں. مثلا اب مکے کے اندر بڑے بڑے قبیلے دو تھے، ایک بنو قضاء، بنو قضاء ایک بنو قضاء قبیلہ تھا اور ایک بنو بکر قبیلہ تھا، دو قبیلے تھے. تو بنو بکر اور بنو قضاء جو ہے یہ دو بڑے قبیلے تھے، ان کو معاہدے میں اختیار دے دیا گیا کہ ان دونوں میں سے جس طرف کوئی جانا چاہتے چلا جائے. تو چنانچہ بنو بکر جو تھے مشرکین مکہ سے مل گئے، کیا مشرکین مکہ آپ کو اپنی پارٹی بناتے ہیں؟ اور بنو قضاء جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا موقع ہے. وہ بھی بڑے قسمت والے ہوں گے کہ ان کو حدیث ملا تو محمد رسول اللہ دنیا کا سردار. یہ ان کا وعدہ ہوا. دس شرطوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ فتح کے اسباب کیسے ہوئے. اس کے اندر کئی شرطیں مانی گئی کہ اس مرتبہ عمرہ مسلمان نہیں کریں گے، یہ وعدہ نہیں، اس مرتبہ مسلمان عمرہ نہیں کریں. اس پر صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ کو بڑے پریشان ہو گئے، گھروں میں بیٹھ کر لیٹ بیٹھنے لگے یہ سوچ ہے. وعدہ جو ہوا ہے اس میں مسلمانوں کو بہت یعنی کمزوری مسلمانوں نے دکھائی ہے، اور بڑے مسلمان کئی شرطیں اپنے کافروں کی مان لی ہے. صحابہ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کئی شرطیں کافروں کی مان لی. مثلا ایک شرط یہ مانی کہ اگر مکے کے مشرکوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ جائے تو حضور علیہ السلام اسے واپس کر دیں گے، اور اگر حضور کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ آئے تو مشرکین مکہ واپس کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے. تو بظاہر یہ جو شکے تھی یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان میں ایک شک یہ تھی کہ بنو قضاء جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے اور بنو بکر قریشیوں سے ملیں گے، اور آپس میں معاہدے کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا. مثلا مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوگی کب تک؟ جب تک مسلمانوں کے کسی حدیث کو مکے کے مشرک خود کاٹنا چاہے اور مکے کے مشرکوں کے حدیث کو مسلمان کاٹنا چاہے. یہ معاہدہ تھا. کیا تھا؟ کہ بنو قضاء جو تھے ان سے بنو بکر نہیں لڑیں گے اور بنو بکر سے بنو قضاء نہیں لڑیں گے، یہ معاہدے میں لکھا گیا. اب جناب جب معاہدہ ختم ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا کہ عمرہ کر کے تمہیں قربانی دینی پڑتی ہے یا تمہیں حجامت بنوانی پڑتی ہے، وہ حجامت یہی بنوا لو. یہاں آ کر معاہدہ کرنے کے بعد تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عمرے کا ثواب کے لیے پیسے بھی دے دیا گیا ہے، تمہیں کعبے میں جانے کی اجازت نہیں. لیکن صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اگر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں، ہم غالب آنے والے نہیں؟ حضور فرمایا آپ غالب آنے والے. تو میرے بھرو نے فرمایا اتنے نیچے لگ کر اتنی شرطیں ہمیں مان
کی ملے گا. خزائی کی قیادت میں مکہ سے مدینہ رسول اللہ کی خدمت میں لیا. اس قائد کا کیا نام تھا؟ عمر بن صالح خزائی. اس کے بعد کچھ لوگ بھی تھے, انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ یہ ہے حدیبیہ کا معاہدہ, صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ, اس میں یہ دستخط ہے ابو سفیان کے, یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے. لیکن مشرکین مکہ نے ہمارے چھ آدمیوں کو قتل کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی, یہ شکایتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے اسی وقت ایک قاصد کو تیار کیا اور قاصد سے کہا کہ جلدی جلدی جاؤ اور جا کر مشرکین مکہ کے سامنے تین باتیں پیش کرو. کتنی باتیں؟ تین. پہلی بات یہ پیش کرو کہ تم نے معاہدے توڑنے کا آغاز کیا. پہلی بات یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے چھ آدمی جو تم نے قتل کیے ہیں ان کی دیت ادا کرو. تینوں باتوں میں ایک بات مانو, اگر نہیں مانو گے تو پھر مسلمان خانہ کعبہ پر چڑھائی کر کے مشرکین مکہ سے خانہ کعبہ کو آزاد کرائے. یہ ہے مکہ مکہ کا جس کو قرآن نے کہا اتنا فتح مبینہ. یہ قرآن کا اعلان پورا ہوا. پہلی شرط کیا ہے کہ جو آدمی تم نے مارے ہیں ان کی نیت ادا کرو. دوسری شرط ہے کہ یا اعلان کرو کہ حدیبیہ کا معاہدہ کینسل ہو گیا, ہم معاہدہ کینسل کرتے ہیں. تیسرا کہ بنو خزاعہ کو راضی کر لو بغیر پیسے کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم معاہدہ بھی توڑو اور ہم تم سے نمٹنے کا اعلان نہ کرو. اب جناب معاہدہ توڑ دیا, یہ ٹوٹ گیا. حضور علیہ السلام نے جب تین آدمیوں کو قاصد بنا کر وہاں بھیجا کہ ان تین شرطوں میں سے ایک شرط منواؤ, تو وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت ابو سفیان نہیں تھا, جو قائد مقام سردار تھا. اس نے اس قاصد سے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ, ہم نے معاہدہ بھی توڑ دیا, ہم دیت بھی ادا نہیں کریں گے. جاؤ محمد مصطفیٰ کو کہو جو کر سکتا ہے کرے, ہم یہاں موجود. یہ بڑی لڑائی تھی, بڑا ظلم تھا, بڑی زیادتی تھی. مسلمانوں نے تو کوئی زیادتی کسی سے نہیں کی تھی, لیکن معاہدہ توڑا مشرکین نے مکہ نے. جب یہ پیغام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, بدیل بن ورقہ غالب اس آدمی کا نام تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ تین شرطوں میں سے ایک شرط منا کر. اب جناب یہ آدمی تو جلدی جلدی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو وعدہ ہی توڑ دیا, بات ہی ختم کر. جب ابو سفیان پیچھے سے آیا کہ میرے قید مقام نے وعدہ توڑ دیا, ابو سفیان نے کہا تیرا بیج ختم ہو جائے گا, تو محمد مصطفیٰ سے ٹکر لیتا ہے, نبی سے ٹکر لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جناب میں نے تو کہہ دیا کہ وعدہ توڑ دیا, اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا تم یہاں بیٹھو, میں چلتا ہوں مکہ سے مدینہ. چنانچہ ابو سفیان نے دو تین سواریاں فوراً لے لی اور جلدی جلدی تیز رفتار قاصد کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچا. جب مدینہ منورہ پہنچا تو آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا, سیدھا حضور کے پاس آیا. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, آ کر حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگنے آیا ہوں, جو معاہدہ ہم نے کیا تھا اس پر پکے. حضور نے منہ دوسری طرف کر لیا, پھر اس نے دوسری طرف ہو کر کہا کہ میں معافی مانگ. حضور کو وہ قاصد تو مل گیا کہ ان کے آدمی نے معاہدہ توڑ دیا, تو حضور نے کلام نہیں کی. جب کلام نہیں کی تو ابو سفیان باہر نکلے اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ رسول اللہ سے ناراض ہے اور اپنے پیغمبر کو راضی کر دو, معاہدے کو پکا کرنا چاہ. صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی ناراض ہو تو ابو بکر میں جرت نہیں ہے کہ پیغمبر کو راضی کر سکا. میرے بھائیو, ابو سفیان ابو بکر صدیق کے گھر سے نکل کر حضور کے گھر چلے. کہاں گئے؟ حضور کے گھر. کیوں؟ کہ ابو سفیان ابھی تک خود تو مسلمان نہیں تھے, لیکن ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی تھی, تو اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے. اور جب بیٹی کے گھر پہنچے, بیوی نے بیٹی نے اپنے والد سے ملاقات کی, لیکن جب والد جا کر اندر بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا ابا جان یہ نبی کا بستر ہے, نبی کے بستر پہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا. ابو سفیان نے کہا بیٹی تیرا خون سفید ہو گیا, میں نے تجھے جنا ہے, تو میری بیٹی, تو میری بیٹی ہے, میرا خون ہے. تو محمد مصطفیٰ کے گھر میں آ کر تو اپنے باپ کا بستر لگاتی ہے, کہ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتی, بیٹھ سکتے. اور تجھے کیا ہو گیا؟ تو نعوذ باللہ تو اپنے بدن کو چھوڑ گئی؟ ام حبیبہ نے کہا ابا جان میں نے جو بدن شرکیا اختیار کیا ہوا تھا وہ غلط تھا، میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کی روشنی لیا کرتی ہوں، ابا جان تم میرے والد ہو، میں تیری لگتے فکر ہوں، لیکن میں کروڑوں بار محمد کے پاؤں کے ہاتھ میں کو بات کر سکتی ہوں۔ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ اسلام کی لڑکی ہے، سردار قریش کی لڑکی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بہن، امیر معاویہ کی چھوٹی بہن۔ اس عورت کے ایمان کو دیکھو کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا ایمان کی بات کی ہے۔ کہنے لگی والد اپنی جگہ لیکن نبوت کے پاس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہو، اس بستر پہ پیغمبر بیٹھتے ہیں، نہ پاپا نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ابو سفیان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میری بچی نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن بچی نے ایمان کا مظاہرہ کیا، بیٹی نے ایمان کی بات۔ ابو سفیان باہر نکلے، حضرت علی کے پاس گئے، اور حضرت علی کے پاس جا کر کہنے لگے علی میں تیرے پاس آیا ہوں، تم بھی قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں، حضور کے پاس ہماری سفارش کرو۔ علی نے فرمایا تم چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، میں بعد میں سفارش کروں گا۔ ابو سفیان چکر میں آ گیا تو ابو سفیان واپس چلا گیا۔ جب ابو سفیان واپس پہنچا تو جا کر کہا کہ علی مرتضیٰ نے یہ کہا کہ میں پیچھے سے بات کروں گا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تو علی مرتضیٰ نے تجھے چکر دے دیا ہے، چکر اگر تو صلح کر کے آتا تو یہ کہتا کہ صلح ہو گئی تو میرے میں خوف ہو جاتا، اور اگر تو کہتا کہ جنگ ہوگی تو ہم تیاری کرتے، نہ تو صلح کر کے آیا نہ تیاری کی خبر لایا، تو اسی طرح ہمیں مروائے گا کہ کل کو آ کر رسول اللہ حملہ کر دیں گے خانہ کعبہ پر اور مشرکین مکہ ہمارے چلے جائیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ لشکر تیار کرو، مشرکین مکہ نے پیغمبر سے محبت کر کے اسلام رکھ دی ہے، اب نبی کریم کو معاف نہیں کر سکتا، تیاری کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے لشکر تیار کیا، 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہو، کتنے صحابہ کا؟ 10,000 صحابہ کا لشکر، اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں آیا۔ کتنے صحابہ کا لشکر؟ 10,000 صحابہ کا لشکر، قافلے، وقود، لشکر، مسلمانوں کی جماعتیں، گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، لشکر تیار ہو رہا ہے، 2-4 دن 10 دن لگ گئے، اور فرمایا کہ ان سٹی نے مکہ نے جو وعدہ نبی سے توڑا ہے ہم ان کو مزہ ضرور چکھائیں۔ چکھانا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ایک پیغمبر کے حلیفوں کو قتل کیا اور اس کی دیت بھی نہیں دی، اور کہا جاؤ وہاں پر کوئی دیت نہیں۔ 10,000 صحابہ تیار ہو، بڑے صحابہ کا شوق شہادت تھا، صحابہ کا بڑا معاملہ تھا، لیکن ایک اس حالت میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی ولقہ صفہ رضی اللہ عنہ، حضرت حاطب حطب سے ہے، حطب عربی میں ویسے لکڑی کو کہتے ہیں، لیکن وہ لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ حاطب بن ابی ولقہ رضی اللہ عنہ، جب حضور علیہ السلام نے لشکر کی روانگی کا فیصلہ کیا، لشکر کی روانگی کا، تو حاطب بن ابی ولقہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر صحیح نہیں تھا، اور وہ کام بظاہر صحیح نہیں، لغزش میں، غلطی میں، کوتاہی میں، جس کوتاہی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر معافی کا ذکر بھی قرآن میں کیا، معافی کا ذکر بھی قرآن میں۔ جب حضرت حاطب بن ابی ولقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ لشکر 10,000 صحابہ کا تیار ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک عورت کو ایک خط دے کر مکے بھیجا کہ جا کر فلاں آدمی سردار ہے اس کو دے دو، خط میں یہ لکھا کہ رسول اللہ بہت بڑا لشکر لا رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کا لشکر مکہ مکرمہ پہ مشرکین کا صفایا کر دے گا، تم اپنا ٹھکانا کر لو، اور حضور جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں فتح کے قدم چومتی ہے، اس خط کا یہ مضمون ہے۔ یہ خط لکھنا خلاف ورزی کی صحابہ کے اصول کی راوی کیا نہیں کہ حضور تو خفیہ جا رہا ہے اور ایک صحابی نے آپ راز فاش کر دے تو یہ غلط بات تھی یا نہیں تھی؟ توجہ میری طرف کرے گا،
ادھر خط لے کر ایک عورت وہاں سے چلی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ اس لشکر کی مخبری حاتم ابن ابی طلحہ نے کر دی ہے، اور وہاں اور خط لے کر مکہ پہنچ رہی ہے، اگر وہ عورت پہلے پہنچ گئی تو آپ کے مقابلے میں مشرک زیادہ تیار ہو جائیں گے، اس لیے اس خط کو پکڑو۔ اس نے کہا خط کو پکڑو، اس نے کہا چنانچہ اسی وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، پھر صحابہ کو بلایا، اور ان صحابیوں نے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا اور مدینہ منورہ سے 40-50 میل دور ایک جگہ پر درخت تھے بہت سارے، اس درخت میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور عورت سے کہا کہ تو کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگی مکہ جاتی ہوں۔ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہنے لگی کوئی خط نہیں۔ تلاشی لی، جب تلاشی لی گئی تو خط کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، اور جبریل نے بتایا ہے کہ خط لے کر جا رہی ہے، یہ عورت کیسے کہتی ہے میں خط نہیں لائی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم تیرے کپڑے آگے پیچھے کر کے بھی سر کے بال بالوں سے کپڑا ہٹا کر بال بھی چیک کریں گے، جسم بھی چیک کریں گے، نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ خط دے دی، جب اسے کہا کہ تیرے بالوں سے ہم بالوں کو بھی چیک کریں گے، تو اسی وقت اس نے بالوں کے نیچے سے خط نکال کر حضرت علی کو دے دیا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ مکے کے مشرکوں ایک لشکر صحابہ کا آ رہا ہے، اسلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لشکر سے پہلے اپنا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ بات تو غلط تھی، حضور کے خلاف تھی اور کرنے والا صحابی تھا، اور بتایا جبریل امین نے پیغمبر کو کہ اللہ کے رسول ایک صحابی حاتم ابن ابی طلحہ نے مخبری کر دی۔ جب خط لے کر واپس حضرت علی پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں حاتم ابن ابی طلحہ کو آپ کے دربار میں پیش کروں، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دربار میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دو میں اس منافق کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں پیش کروں۔ حضور نے فرمایا سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں، تم حاتم ابن ابی طلحہ کو میرے دربار میں لاؤ۔ چنانچہ اس صحابی کو ایک ملزم کی حیثیت سے رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ جب وہ صحابی حضور کے دربار میں آیا، سارے صحابہ اتنے گرم تھے کہ اس نے مخبری کیوں کی، کھڑا ہو گیا صحابی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں کافر ہوں نہ منافق ہوں۔ اعلان سنو صحابی کا کہ یا رسول اللہ نہ میں کافر ہوں نہ منافق ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ خط تیرا ہے میرا ہے، یہ خط مکے کی طرف بھیجا ہے مکے کی طرف بھیجا، اس خط میں خبر دی گئی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، خبر دی گئی ہے، خط تم نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا، مہر تیری ہے مہر میری ہے، کاغذ تیرا ہے کاغذ میرا ہے، سب کچھ مانا۔ کہنے لگے کہ میں نہ منافق ہوں نہ کافر ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا بتا تم نے خط لکھا کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میری بیوی وہ مکہ میں رہتے اور ان کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے مکے میں، جب یہ لشکر مسلمانوں کا جاتا تو وہ تو الگ الگ بچے رہتے ہیں، اس لشکر کے حملے سے وہ مسلمان وہ بچے میرے اور بیوی بھی شہید ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے مشرکین مکہ کے ایک آدمی کو اطلاع دی کہ میرا اس پر احسان رہے اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کرے، اور میرے اس احسان کی وجہ سے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لشکر نہ جائے، نہ میں اسلام کا مخالف ہوں، نہ میں منافق ہوں، نہ بے ایمان ہوں، نہ آپ کا دشمن ہوں، میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ کام کیا ہے اور ہوئی مجھ سے غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حاتم ابن ابی طلحہ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ اس کی وضاحت کو ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تسلیم کر لیا، اس کی وضاحت مان لی ہے، اور حاتم ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے معاف کر دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا معاف پتا کیوں کیا؟ صحابہ کو کہا اس لیے معاف کیا کہ یہ جو حاتم ابن ابی طلحہ ہے یہ جنگ بدر کا شریک ہے، یہ بدر کی جنگ لڑ چکا ہے، جس پر میرے نبی
کوئی اور آدمی کس بنیاد پر صحابی پر تنقید کر سکتا ہے؟ مسلمانوں محققین نے کہا کہ جو آدمی جو قوم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اگر شرکائے بدر کا نام لکھ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے۔
سبحان اللہ،
جو بدر میں شریک ہوا قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ ان کی چمڑی اتر سکتی ہے، ایمان ان کے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ نبی برتا اللہ
پر رسول اللہ کو گالیاں لکھتے ہوئے موقع پر انہیں پکڑ لیا گیا۔
بریلوی عالم پر الزام لگا اور ماسٹر عنایت دیوبندی ہے اب کہ یہ دونوں آدمی بے گناہ ہیں، مارنے والا تو اور من چڑا ہوگا جو نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکا، لیکن پرچہ ہوا ان دو آدمیوں پر، ماسٹر عنایت کو جب پولیس پکڑ لے گئی تو اس نے پولیس والوں کو مٹھائی کھلائی اور کہا کہ میں خوش ہوں کہ نبی کی گستاخی کے سزا کے جرم میں کہ میں نے گستاخ نے پیغمبر کو پکڑایا ہے یا وہ قتل ہو گئے تو وہ مقدمہ مل کر ہوا، مجھے خوشی ہے اس لیے تمہیں مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے مسجد میں اعلان کیا کہ اے کاش اس آدمی کو قتل میں نے کیا ہوتا، لیکن افسوس ہے میں نے قتل نہیں کیا اور مجھے بے گناہ پکڑا جا رہا ہے، اگر قتل مجھے کیا جاتا میں نے قتل کیا ہوتا تو اس سے بڑی سعادت ہوئی۔ چنانچہ اس نے 10-500 آدمیوں کی موجودگی میں اپنے ہاتھ میں پڑی پہنی اور کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنی رہ رہا ہوں، اس میں میری جان چلی جائے میرے لیے یہ سعادت کا نہیں۔ لیکن وہ مولوی فضل حق صاحب انہوں نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہوا۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جب پولیس ان کو پکڑنے گئی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگ کر مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں اعلان کیا کہ
سپاہی صاحب